من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المعجز والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الصلاة والسلام على سيدنا الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. صلى الله عليه وسلم. سلسلے عزاء کا آغاز ہو چکا ہے. عشر محرم کی پہلی مجلس ہے. سارے ماحول میں غم کے اثرات چھائے ہوئے ہیں. ماحول اشکبار ہے، صحرا اداس ہے. آغاز محرم ہے، ماہ محرم کی آمد کے ساتھ ہی ذکر شہداء، ذکر امام حسین علیہ السلام، اور اسی کے ساتھ ساتھ تفسیر کربلا کے بیان میں تفسیر قرآن بھی پیش کی جاتی ہے. کربلا والوں کے حوالوں سے جب گفتگو ہوتی ہے تو اس گفتگو میں اولیاء اللہ کے تذکرے بھی ہوتے ہیں، سیرت رسول کا ذکر بھی ہوتا ہے، انبیاء اور اولیاء کے تذکرے بھی ہوتے ہیں. کیونکہ امام حسین علیہ السلام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. امام حسین علیہ السلام کو کسی مذہب، کسی مسلک، کسی گروپ یا کسی گروہ یا کسی انجمن یا کسی قید نہیں کیا جا سکتا ہے. امام حسین کسی مذہب کی ملکیت نہیں ہے. امام حسین صرف شیعوں کی امانت نہیں ہے. امام حسین صرف مسلمانوں کی ملکیت. حسین ابن علی پر کسی قوم کی دارہ داری نہیں ہے، بلکہ حسین سب کے ہیں. حسین انسانیت کے لیے ہیں اور حسین ساری بشریت کے لیے ہیں. حسین شہید تشیع نہیں، حسین شہید اسلام ہی نہیں، بلکہ حسین شہید انسانیت ہے. امام حسین علیہ السلام کو جس طرح سے فرقے میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سے انہیں کسی زمان سے مخصوص نہیں کیا جا سکتا ہے، نہ انہیں کسی مقام سے مخصوص کیا جا سکتا ہے، نہ کسی زمان سے مخصوص کیا جا سکتا ہے. وہ صرف مکی ہی نہیں ہے، وہ صرف مدنی ہی نہیں ہے، وہ صرف قرشی ہی نہیں ہے، وہ صرف مصطلبی ہی نہیں ہے، بلکہ وہ پوری انسانیت کی جان ہے. وہ روح بشریت ہے، وہ روح انسانیت. قوم، قبیلہ، خاندان، یہ سب محدود تصورات کا نام ہے. خاندان ایک محدود تصور ہے، قبیلہ ایک محدود تصور ہے، سوسائٹی یا معاشرہ ایک محدود تصورات ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کسی خاندان کی ملکیت کسی کہنا پڑے گا کہ امام حسین ہر خاندان کی امانت ہے، امام حسین قوم اور قبیلے کے رہنما ہے، امام حسین صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ ان سو چار کے امام ہے، امام انجا کہنا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک قوم نہیں بلکہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہی حسین، چاہتے ہیں کہ قوم اور قبیلے اور یہ اقوام یہ سب محدود تصورات ہیں، یہ سوچنا غلط ہے کہ اگر حسین کو ساری دنیا انسانیت کا شہید بنا دیا جائے تو ان کی عظمت میں چار چاند لگ جائیں گے اور وہ ملک ملت قبیلہ و قوم سے آزاد ہو کر ایک بین الاقوامی شخصیت بن جائیں گے اور ان کی شان یہ ہوگی ایک قوم نہیں ہر قوم پکارے گی ہمارے، تو یہ تصور عظمت حسین کے نہ سمجھنے سے پیدا ہوا ہے کہ جس طرح سے حسین کے ذات کو، امام حسین کی شخصیت کو قوم اور قبیلے میں محدود نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح ان کے افکار اور ان کے نظریات کو قید نہیں کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ امام حسین کو دنیا، پوری دنیا بھی اگر امام حسین کو ماننے لگے تو امام حسین بڑے نہیں ہوں گے، دنیا اپنی شرافت کا اظہار کرے گی، انسانیت کو شرف ملے گا، اگر انسانیت مانتی ہے تو انسانیت کے وقار میں اضافہ ہوگا، عظمت حسین بلند نہیں ہوگی، اس لیے کہ عظمت حسین وہ ہے جس کو اللہ نے عظمت دی ہے اور جس کو اللہ عزت دیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے نیچا نہیں دکھا سکتی، یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے اپنا رشتہ دنیا سے توڑ کر اللہ سے جوڑ لیا، اس لیے کہ دنیا خود ایک محدود تصور ہے، اللہ ایک لامحدود ہستی ہے اور دنیا کا قاعدہ یہی ہے کہ محدود سے رشتہ شخصیت کو محدود کر دیتا ہے اور لامحدود سے تعلق عظمت و بلندیوں کی حد بندیوں کو توڑ کر شخصیت کو ابدی اور سرمدی بنا دیا کرتا ہے، امام حسین علیہ السلام زمان و مکان سے بلند ہے، امام حسین علیہ السلام قوم و قبیلے سے بلند ہے، مذہب و ملت سے بلند ہے، وطن کی دیواریں انہیں محدود نہیں کر سکتی، زمین و آسمان انہیں اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے، اس لیے کہ کائنات کی نظریں حسین کے قلب کی دھڑکنوں سے چلا کرتی ہیں، اس لیے کہ حسین امام ہے، صرف امام میں انس نہیں بلکہ جن کے وجود سے لو لن حجہ لفاخت الارض باہلہا، کہ اگر حجت خدا روئے زمین پر نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ دفن ہو جائے، اس حجت خدا کا نام حسین ابن علی، آج ہماری گفتگو کا محور یہی ہے اور انشاءاللہ آنے والے
تمام مجالس میں اگر حیات باقی رہے تو یہی گفتگو رہے گی کہ حسین زمان و مقام سے بلند ہے اور امام حسین علیہ السلام کا رشتہ امام حسین علیہ السلام کی جو حرکت ہے، امام حسین علیہ السلام کا جو راستہ ہے، وہ راستہ در حقیقت وہی راستہ ہے جس راستے پر سے آدم گزرے، جس راستے پر سے نوح گزرے، وہ راستہ ہے، وہی راہ ہے، وہی کوئی حق ہے، وہی راہ حق ہے، وہی جاتے حق ہے، وہی صراط حق ہے کہ جس راستے سے اللہ کے ولی گزرے ہیں، جس راستے سے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر گزرے ہیں، جس راستے سے انبیاء اور مرسلین گزرے ہیں، اگرچہ کہ ہر نبی کا زمان الگ رہا ہے، ہر نبی کا مکان جہاں وہ زندگی گزارے سب کا الگ الگ ہے، کوئی حجاز کی سرزمین پر پیدا ہوئے، کوئی فلسطین کی سرزمین پر پیدا ہوئے، کوئی ہند کی سرزمین پر پیدا ہوئے، کوئی پاک کی سرزمین پر پیدا، مختلف زمین اور مختلف حصوں میں انبیاء آئے، خاص اور مخصوص جگہ انہوں نے زندگی گزاری، ایک مخصوص زمان میں وہ زندگی گزارے، جناب آدم کا دور الگ تھا، جناب نوح کا دور الگ تھا، ایسا نہیں کہ 124,000 پیغمبر ایک سرزمین پر بھیجے گئے ہوں، ایک ہی خطۂ ارض پر بھیجے گئے ہوں اور ایک ہی وقت میں 124,000 پیغمبر زندگی گزارے ہوں، ایسا نہیں ہے، سب ایک ساتھ نہیں آئے، ایک وقت میں نہیں آئے، ہاں البتہ ایک وقت میں کئی نبی رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن سب کے سب کا وقت ایک نہیں رہا ہے، سب کا زمان ایک نہیں تھا، سب کا مکان ایک نہیں تھا، زمان الگ الگ ہونے کے باوجود، مکان علیحدہ علیحدہ ہونے کے باوجود، انبیاء کے درمیان میں ایک رب تھا، ایک رشتہ تھا، ایک تسلسل تھا، حرکت میں استمرار تھا، زمان الگ ہونے کے باوجود بھی، مکان الگ ہونے کے باوجود بھی، ایسا نہیں کہ آدم کا نوح سے کوئی رشتہ نہ ہو، نوح کا خلیل سے کوئی رشتہ نہ ہو، خلیل کا کلیم سے کوئی رشتہ نہ ہو، کلیم کا مسیح سے کوئی رشتہ نہ ہو، اور مسیح کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی رشتہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے، رشتہ سب کے درمیان میں رہا ہے، پیغمبر اکرم نے اپنے دور کے مسیحوں سے جب گفتگو کی تو کہا میرے بھائی عیسیٰ یہ فرمایا کرتے تھے، میرے بھائی ایوب یہ فرمایا کرتے تھے، وہ حیرت زدہ ہو جاتے، یہ تو ہماری کتابوں میں لکھا ہے، یہ تو ہم نے بچپن میں سنا ہے، یہ انہیں کیسے معلوم ہے، موسیٰ کے دور کے واقعات جو ہمارے نبی ہیں وہ اس بندے خدا کو کیسے معلوم ہو گیا، ہمارے نبی عیسیٰ کی باتیں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اس سے یہ کیسے آگاہ ہو گئے، تعجب سے پوچھتے تھے یہ تو ہمارے نبی، ان کے بارے میں جب ہم پوری طرح سے نہیں جانتے تو آپ کیسے ان کے بارے میں جانتے ہیں، تو حضور کہتے ہیں یہ میرے بھائی لگتے ہیں، سب نبی ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ان میں رشتہ ہے، ان سب کا پالنے والا ایک ہے، ان سب کا پروردگار ایک ہے، ان تمام انبیاء کا رب ایک ہے، یہ ایک دوسرے کے رب نہیں تھے، ایک دوسرے کی طور کو نقل ضرور کیا کرتے تھے، اور وہ فعل میں ان میں تضاد نہیں تھا، الگ الگ زمان میں پیدا ہونے کے باوجود بھی قول و فعل میں تضاد نہیں دیکھا گیا، وہی بات جو آدم علیہ السلام نے کہی تھی وہی نوح علیہ السلام نے کہی ہے، جو نوح علیہ السلام نے کہی وہی خلیل نے بھی کہی، کسی نے بھی بت پرستی کی دعوت نہیں دی، سب نے خدا پرستی کی دعوت دی. لہذا ہر نبی کا رشتہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا، اس لیے کہ حق کا حق سے رشتہ ہوتا ہے. اگر کوئی سمردار درخت ہے تو اس درخت کا رشتہ سمردار درخت سے ضرور ہوگا. جو پھلدار درخت ہوتے ہیں یہ لاوارث نہیں ہوتے، یہ بے وارث نہیں ہوتے، یہ بغیر باغبان کے وجود میں نہیں آتے، یہ بے ہدف نہیں اگائے جاتے، یہ بے مقصد خلق نہیں ہوتے. پھلدار درخت بغیر ہدف کے بغیر مقصد کے نہیں ہوتے، یہ باغبان کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں. باغبان اسے کسی آرزو اور تمنا سے اگاتا ہے، یہ یوں ہی زمین سے نہیں اگتے، ان کا رشتہ ہوتا ہے. ہر پھلدار درخت کسی ایک پھل کا ضرور نتیجہ ہوگا، اور پھر وہ جو پھلدار درخت تھا وہ پھر کسی پھل کا محصول ہوگا. ان کے درمیان میں ایک رشتہ، ایک تسلسل دیکھنے کو ملے گا. جبکہ ان کا زمانہ الگ، ان کا زمانہ الگ، ان کی جائے ولادت الگ، ان کی جائے ولادت الگ، وہ کسی اور مقام پہ پیدا ہوئے، یہ کسی اور مقام پہ پیدا ہوئے، لیکن ان کے درمیان میں رشتہ پایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جہاں میں ہستی میں کبھی حق کی حکمرانی رہی ہو، کبھی باطل کی حکمرانی رہی ہو، ہمیشہ سے حق ثابت رہا ہے. حکومت حق، لیکن کبھی کبھی باطل میں دکھائی دیتا ہے، کبھی کبھی باطل بھی نظر آنے لگتا ہے. یہ جو باطل حق کے مقابلے میں حق جیسا بن کے نظر آ رہا ہے، لیکن حق نہیں ہے، حق جیسا ضرور دکھائی دے رہا ہے مگر یہ حق نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ جنگلی گھاس جو زمین سے اگتی ہے، یہ جو جنگلی گھاس زمین سے اگی ہے، یہ باغبان کی توجہ کا مرکز نہیں ہے، اسے آبیاری کے ذریعے سے اگایا نہیں گیا ہے، اسے باغبان نے پالا نہیں ہے، اس کی پرورش نہیں ہوئی، یہ بے تربیت ہے، اس لیے یہ پھل نہیں دے سکتے، یہ جنگلی گھاس پھل نہیں دے سکتے. یہ پھلدار درختوں کے مقابلے میں کھڑے تو ضرور نظر آتے ہیں چند لمحوں کے لیے، لیکن یہ کثرت میں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن ان کا آپس سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا. یہ ایک ساتھ اگر نظر بھی آئے تو ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، یہ منتشر ہیں، دیکھنے میں ایک نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی محصول کا حصہ نہیں ہے، یہ کسی سلسلے سے نہیں ہے، ان کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، ان کا کوئی حسب و نسب نہیں ہے، ان کی کوئی ذات نہیں ہے. یہ جنگلی گھاس یہ خود بخود اگائی ہے، یہ حقیقی درختوں کے سفید میں یہ آ رہے ہیں، لیکن حق والوں کی ذمہ داری بنتی ہے، باغبان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر یہی جنگلی گھاس محصول والے درخت سمجھدار درختوں کے لیے موانع ایجاد کرنے لگے تو انہیں کاٹ دینا ضروری ہوتا ہے، انہیں صفحہ ہستی سے ان کی بساط الٹ دینا ضروری ہے، کیونکہ یہ سمجھدار درختوں کے لیے اذیت کا سبب بن رہے ہیں. سمردار طرف دیکھنے میں علیحدہ کی اگر نظر آئیں ایک دوسرے سے زمان اور مکان کے اعتبار میں ان میں فاصلہ بھی اگر نظر آئے لیکن ان میں رشتہ ضرور ہوتا ہے ارتباط ضرور ہوتا ہے ان کے درمیان خونی رشتہ ہوتا ہے ان کے درمیان میں محصول کا رشتہ پایا جاتا وہ لاوارث نہیں ہے وہ بے وارث نہیں ہے ہاں اگر بکھرا ہوا بھی ہوگا تو ایک کہلائے گا اگر باطل سمیٹا ہوا بھی ہوگا تو منتشر ہوگا باطل کی خصوصیت ہی یہی ہے اسی لیے باطل سے خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ باطل پرست لوگ کبھی کسی بات میں متحد ہو ہی نہیں سکتے کوئی وجہ اشتراک ان میں پایا ہی نہیں جاتا کوئی وجہ اشتراک باطل پرستوں کے درمیان میں پایا ہی نہیں جاتا اس لیے کہ یہ یوں ہی اگے ہوئے ہیں ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے ان کا کوئی تسلسل نہیں ہے ان کا کوئی حزب و نصب نہیں ہے ان کے درمیان میں کوئی ارتباط نہیں پایا جاتا ہے جسے کوئی حقیقی ارتباط سمجھا جائے اسی لیے قرآن مجید نے کہا تحزبہم جمیعا وقلوبہم شتا وہ دیکھنے میں ایک دکھائی دیتے ہیں ایک جمع غفیر دکھائی دیں گے لیکن ان کے دل آپس میں بٹے ہوئے ہوں گے تحزبہم جمیعا وقلوبہم شتا کہ دیکھنے میں وہ ایک دکھتے ہیں لیکن ان کے دل آپس میں بٹے ہوئے ہیں اور ہم پرست لوگ اگر دور دور بھی ہوں تو ان کے مزاج ایک ہوتا ہے ان کے درمیان میں اتحاد ہوتا ہے سلامات پڑے محمد یہ حق کی علامت ہے حق نتیجہ دیتا ہے حق کا اپنا وجود ہوتا ہے باطل کا کوئی وجود نہیں ہوتا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی ان کی کثرت سے لوگ بھوکا کھاتے ہیں یہ ایک فریب ہے ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا اللہ سے ایسا نہیں ہے کہ کبھی اللہ نے باطل کو اختیار دیا ہے باطل کے ہاتھ میں کبھی اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں سونپا ہے یہ جو بن گئے ہیں خود سے خود ساختہ یہ رہبر ہیں یہ خود ساختہ ہے خود سے اگائے ہیں انہیں اگایا نہیں گیا ہے جب انہیں اگایا نہیں گیا ہے تو کوئی ان کا نگہبان بھی نہیں ہوتا جن کا کوئی نگہبان نہیں ہے ان کا کوئی محافظ نہیں ہوتا اور جن کا کوئی محافظ نہ ہو ان کے وجود کا کوئی ضامن نہیں ہوتا اس لیے کہ ان کا وجود واقعاً حقیقتاً ان کا وجود ہی نہیں ہے اگر وجود ہوتا ان کا تو خود وجود کی حفاظت کرتا وجود خود پائیدار ہوتا ہے اس کو کسی محافظ کی ضرورت نہیں ہے وجود تو کسی محافظ کی ضرورت نہیں ہے وہ خود موجود ہے وہ کسی کا حصہ ہے اس کا تسلسل ہے وہ جا کے رشتہ کسی سے ملتا ہے ایک اشتراک ہے ایک وحدت ہے اور یہی انبیاء کے درمیان میں رشتہ پایا جاتا ہے استمرار ہے یہی انبیاء کا استمرار جوامع بشری کو نسل انسانی کو ماضی سے حال اور حال سے مستقبل کو جوڑ دیتی ہے انبیاء علیہ السلام چونکہ روح حق رکھتے ہیں روح مجرد رکھتے ہیں اسی وجہ سے ان کا ارتباط ماں ورائے طبیعت سے بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ مجرد ہیں حیض مادے میں گرفتار نہیں ہیں کہ ماں ورائے مادہ سے رشتہ نہ جوڑ سکیں حکم نہیں. اور یہ انبیاء کے مقابلے میں جو کفار ہیں, یہ جو تواغیت سے اثر ہیں, یہ جو تاغوت ہیں, یہ جو تاغوت ہائے زمان رہے ہیں, ہر نبی کے دور میں جو تاغوت زمان رہے ہیں, تاغوت وہی ہیں جو حق کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا جائے. یعنی جو محصول دار درختوں کے سامنے جو گھاس پھوس آتی ہے, وہ در حقیقت ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے, اور وہ کسی کی نگہبانی کے مرکز توجہ نہیں ہوتے, وہ طبیعت میں قید ہوتے ہیں, وہ طبیعت کا حصہ بن کر طبیعت ہی کے اندر قید ہو جاتے ہیں. اگر وہ جہنم میں بھی جائیں گے تو جہنم سے باہر نہ نکل سکیں گے, اس لیے کہ جہنم ان کے لیے قید خانہ ہے, اس سے باہر وہ نہیں جا سکتے. جہنم کے باہر وہ کبھی نہیں نکل سکتے. قید طبیعت کی اصیل ہے, قید مادے کی اصیل ہے. ماوراء طبیعت سے ان کا کوئی رشتہ نہیں قائم ہو سکتا ہے, لیکن انبیاء چونکہ روح تجرد رکھتے ہیں, مادے سے بالا تر ہیں, طبیعت سے بلند ہے, لہذا ان کا رشتہ ماوراء طبیعت سے قائم ہوتا ہے. اور ماوراء طبیعت سے قائم ہونے کی وجہ سے ان میں تسلسل پایا جاتا ہے, اور ان کا رشتہ مضبوط ہو کر کسی باغبان کی توجہ کا مرکز بنتا ہے. اور باغبان ان کی تربیت اپنے ہاتھ میں لیتا ہے, اور اس کے اذیت دینے والے جو گھاس پھوس ہے اس کو کاٹ دیتا ہے, تاکہ اپنے موردے توجہ سمجھدار درخت کی حفاظت کی جا سکے. اس کے لیے وہ خطا کرنے لگتا ہے, کاٹنے لگتا ہے. جیسے جیسے یہ بڑھنے لگتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ان کو بڑھنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کتنے ایسے نظریات آئے حق کے مقابلے میں, آدم کے مقابلے میں آئے, نوح کے مقابلے میں آئے, خلیل کے مقابلے میں آئے, کلیم کے مقابلے میں آئے, لیکن یہ باقی نہیں رہ سکے, کیونکہ ان کا مزاج حصہ نہیں ہوتا, ان کی جڑیں نہیں ہوتی اندر. دیکھنے میں وہ درختوں کی طرح لگتے ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اکھاڑنے سے اکھڑیں گے نہیں, لیکن بڑی آسانی سے کٹتے چلے جاتے ہیں. لیکن آپ کسی زبردار درخت کو کاٹ کے بتائیے, اتنی آسانی سے نہیں کاٹ سکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جڑیں بہت دور تک جاتی ہیں, اس لیے ان کا کاٹنا. اور ان کی کوئی جڑیں نہیں ہوتی ہیں, ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے, ان کا کوئی ارتباط نہیں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ اللہ سبحانہ و تعالی پوری تاکید کے ساتھ انسانی ذہنوں کو جھنجھوڑ کر یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ اے جواب میں بشری, ایسا مت سمجھو کہ کائنات ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ایسا مت سمجھو, یہ جو تم درخت دیکھ رہے ہو, اس درخت کے پیچھے باغبان چھپا ہوا ہے, اس درخت کا رشتہ کسی باغبان سے جڑا ہوا ہے, اور جب تک وہ باغبان زندہ رہے گا تم محصول دار درختوں کو کاٹ نہیں سکتے. اگر ایک محصول دار درخت کٹ جائے گا, اس کے بیچ سے بھی دوسرا درخت پیدا ہوگا, اس سے تیسرا درخت پیدا ہوگا, اور یہ تسلسل باقی رہے گا. اس وقت تک باقی رہے گا جب تک باغبان چاہے گا, جب تک باغبان چاہے گا. آپ سمجھدار درختوں کو ختم نہیں کر سکتے. خزاں کے آنے سے یہ مت سمجھیے کہ چمن لڑ گیا, بلکہ پھر سے اس چمن میں بہار آئے گی. لوگ سمجھ رہے تھے کہ آدم کے بعد سلسلہ ہدایت ختم ہو جائے گا, لیکن نوح نے آ کے بتایا کہ سلسلہ ابھی باقی ہے, سلسلہ ابھی باقی ہے. نوح کو پتھر مار کر دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ اب سلسلہ منقطع ہونے والا ہے, لیکن انہیں خبر نہیں تھی کہ نوح چلے جائیں گے لیکن نوح کے بعد ادریس ضرور آئیں گے. انہیں معلوم تھا کہ ادریس جائیں گے تو نوح آئیں گے, نوح جائیں گے تو ابراہیم آئیں گے, ابراہیم جائیں گے تو ان کا سلسلہ نسل جاری رہے گا. اسحاق کے بیٹے یعقوب آئیں گے, یعقوب کے بیٹے یوسف آئیں گے, سلسلہ حسن باقی رہے گا, سلسلہ ہدایت باقی رہے گا, سلسلہ باقی رہے گا. کیوں یہ سلسلہ؟ یہ سلسلہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جاری ہوا ہے. یہ سلسلہ خود سے نہیں پیدا ہوا ہے, یہ جو کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے, حلقے سے حلقہ ملا ہوا ہے, کڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں, یہ خود سے نہیں آئے ہیں, انہیں بھیجا گیا ہے. اور یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. ایسا نہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں کہ ماں ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, کہ میں کچھ نہیں کہتا مگر وہی کہتا ہوں جو وحی الہی کہتی ہے, میں ہوا سے نہیں وحی سے گفتگو کرتا ہوں. تو جو بات مصطفیٰ کہتے ہیں وہی بات جناب عیسیٰ بھی کہہ چکے ہیں. یہی بات جناب عیسیٰ بھی کہہ چکے ہیں. جناب عیسیٰ اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے تھے, وہی کہتے تھے جو وہی کہتی تھی. عیسیٰ ہو کہ موسیٰ ہو, کوئی بھی ہوا سے گفتگو نہیں کیا, جس نے بھی گفتگو کیا وہ وہی سے گفتگو کیا, اور وہی کا وہی سے رشتہ جڑا ہوا ہے. وہی آتی ہے, وہی پیدا نہیں کی جاتی. خود بخود اگ آئے وہ جنگلی گھاس ہے, جو خود بخود اگ آئے وہ ہوائے نفس ہے, اور جو چیز بھیجی جائے تسلسل کے ساتھ وہ ہے وحی الہی, اور وحی کا وحی سے رشتہ ہے, نبی کا نبی سے رشتہ ہے. اس کے استمرار رہے حرکت, اور کسی کا قول کسی کے قول کے مقابلے میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. جو بات آدم کہہ چکے وہی بات نوح کہیں گے. یہی قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ دیکھو ہمارے نبی الگ الگ زمان میں آئے, الگ الگ مکان میں آئے, لیکن کسی کا قول کسی کے قول سے نہیں ٹکرایا. کسی نے اگر کسی نے کہا لا الہ الا اللہ تو آنے والے 1,24,000 نبی یہی کہتے رہے لا الہ الا اللہ. ان کے قول کے درمیان میں ارتباط تسلسل پایا گیا, کیونکہ یہ سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے. اس لیے اللہ کیا کہتا ہے, یرید اللہ, اللہ کا ارادہ ہے, یہ اللہ کا ارادہ ہے, ایک بشر کا ارادہ نہیں ہے جو ٹوٹ جائے. یرید اللہ یحق الحق بکلمات, وہ اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کا نفاذ کرنا چاہتا ہے, اللہ کرنا چاہتا ہے. ویتو دابر الکافرین, وہ کافروں کی جڑوں کو اکھاڑ کے پھینک دینا چاہتا ہے, وہ کافروں کی جڑوں کو کاٹ دینا چاہتا ہے. وَيَتَّوْ دَابِرَ الْكَافِرِينَ, کیوں؟ اس لیے کہ لَيَهُدْ الْحَقَّ وَيُبْتِلُ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, اس لیے کہ وہ حق کو قائم کرنا چاہتا ہے, باطل کو نیست و نابود کر دینا چاہتا ہے, اگرچہ کہ مجرمین ناراض ہی کیوں نہ, ان کی ناراضگی کا باس و لحاظ نہیں رکھنا ہے, بلکہ اسے ختم ہی ہونا ہے. جس کا کوئی سلسلہ نہ ہو اسے ختم ہی ہونا ہے. جس کو اللہ باقی نہ رکھنا چاہتا ہو وہ کیسے باقی رہے گا, اور جس کو اللہ باقی رکھنا چاہتا ہے اسے کون ختم کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ افراد کی وجہ سے نہیں ہے, یہ افراد کی وجہ سے نہیں ہے, یہ اللہ کی تائید ہے. حق کو باقی رکھنا یہ اللہ کا مقصد ہے. اس مقصد کے لیے کبھی نوح کو قربانی دینی پڑی, کبھی خلیل کو قربانی دینی پڑی, لیکن یہ ارادہ اللہ کا ہے, اور یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے عزیزان گرامی. ایسا نہیں ہے کہ سلسلہ کبھی حق کا قطع ہونے والا نہیں ہے, منقطع ہونے والا نہیں ہے. جیسے کفر کا رشتہ ہے, کافروں کے درمیان میں کوئی رشتہ نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیے نمرود کا شداد سے کوئی رشتہ ہے, شداد کا فرعون سے کوئی رشتہ ہے، ان کے درمیان میں کوئی رشتہ نہیں پایا جاتا، اس لیے کہ یہ اندھیرے ہیں، اندھیروں کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا، نور کا نور سے رشتہ ہوتا ہے. ہونا رضا کے طور پہ کہتے ہیں کان اللہ غفور رحیم، کانا گرامر کے اعتبار سے فعل ماضی کے دلالت، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کانا سے صرف ماضی ہی پر جانا دلالت کرے، ایسا نہیں ہے، کانا کبھی استمرار پہ بھی دلالت کرے. کان اللہ غفور رحیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ غفور و رحیم تھا اب نہیں ہے، نعوذ باللہ. کان اللہ، اللہ تھا، غفور رحیم، اللہ غفور رحیم تھا، یعنی یہ تھا، منقطع نہیں ہوا ہے زمان سے کہ ماضی میں تھا اور حال میں نہ ہو اور مستقبل میں نہیں رہے گا. تو بھوت تھا، کانا تھا، تھا کا مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھا کا رشتہ تھا ہی سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن کبھی تھا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھا، بلکہ تھا بھی ہے بھی رہے گا بھی. جیسے کان اللہ غفور رحیم، اللہ غفور و رحیم تھا، غفور و رحیم ہے، غفور و رحیم رہے گا. اسی طرح سے ایسا نہیں ہے کہ آدم تھے تو آدم تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدم پہلے تھے اب نہیں ہے، آئندہ نہیں رہیں گے، بلکہ آدم تھے، آدم ہے، آدم رہیں گے. نوح تھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نوح کا زمانے سے رشتہ منقطع ہو گیا ہو، کہ نوح کسی زمانے میں تھے اب نہیں رہے، یعنی ماضی میں تھے، حال میں نہیں ہے، مستقبل میں نہیں رہیں گے، بلکہ نوح تھے، نوح ہے، نوح رہیں گے. خلیل تھے، خلیل ہے، اور خلیل رہیں گے. موسیٰ تھے، موسیٰ ہے، موسیٰ رہیں گے. عیسیٰ تھے، عیسیٰ ہے، عیسیٰ رہیں گے. محمد تھے، محمد ہے، محمد رہیں گے. اسی طرح سے علی تھے، علی ہے، علی رہیں گے. حسن تھے، حسن ہے، حسن رہیں گے. حسین تھے، حسین ہے، حسین رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کان اللہ غفور رحیم سے رشتہ جڑا ہوا ہے. تو جیسے اللہ تھا ویسے ہی مصطفیٰ تھے، جیسے اللہ غفور رحیم ہے اسی طرح سے مصطفیٰ بھی رحمت للعالمین ہے. بھوت سے اس بھوت کا رشتہ ہے، اللہ کے وجود سے ان کا وجود وابستہ ہے. یہ اللہ کے ہو گئے ہیں، جب یہ اللہ کے ہو گئے ہیں تو پھر اللہ جیسا چاہے گا. عزیزان گرامی، دیکھنے میں یہ ہے کہ وہ آدم چلے گئے، فکر آدمیت نہیں گئی، اب سارے آدمیت باقی ہے. آدمیت کی جو روح تھی وہ روح نوح میں منتقل ہوتی ہے، نوح کی جو روح تھی وہ خلیل میں منتقل ہوتی ہے، خلیل کی جو روح تھی وہی کلیم کے حوالے ہوتی ہے، کلیم کے اندر جو روح تھی وہی مسیح کے حوالے ہوتی ہے، یعنی ان کے درمیان میں رشتہ ہے. اور یہی تو عیسیٰ علیہ السلام کہہ چکے ہیں کہ مبشراً برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، ہر گزرے ہوئے نے آنے والے کا بتا دیا ہے کہ دیکھو بے بہرا نہ ہونا، کہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو میں نہیں جا رہا ہوں، میرا بھائی آنے والا ہے، تمہیں اس کے ہاتھ پر وجد کرنا ہے اور اس کی راہ پہ چلنا ہے. میں جا رہا ہوں لیکن بشارت دے کے جا رہا ہوں، میری یاتی من بعدی، میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، تمہیں ان کے. یہ احمد احمد نہیں ہے، یہ چہرہ بدلا ہوا ہے لیکن قول نہیں بدلا، فیل نہیں بدلا، عمل نہیں بدلا، رفتار وہی رفتار ہے، گفتار وہی گفتار ہے، وہی سبا سے قدم جو عیسیٰ نے دیکھا گیا، جو ابراہیم نے دیکھا گیا، وہی چیز پائی جاتی. یعنی استمرار سیرت انبیاء، امام حسین کی سیرت، سیرت رسول کا حصہ، حسین منی وانا من الحسین، حسین منیت رسول میں داخل، اور رسول حصہ ہے خلیل کا، ابراہیم خلیل کی سیرت کا پیغام ہے مصطفیٰ، اور ابراہیم خلیل محصول ہے نوح علیہ السلام کا، نوح نتیجہ ہے آدم کی خدمتوں کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صورت بدلی، سیرت نہیں بدلی، مقام بدلا، وقت بدلا، زمانہ بدلا. آپ دیکھیں یہ جو سمجھدار درختوں کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یہ بے رب نہیں ہے. یہ آج جو جس میوے کا درخت ہے، یہ کسی میوے کے درخت کا حصہ ہے جو 100 سال پہلے تھا. وہ 100 سال پہلے کا جو درخت ہے، وہ کسی اور کے وجود کا حصہ ہے. ان کے درمیان میں تسلسل ہی تسلسل ہے. لیکن اس گھاس کا آپ کو بتائیے رشتہ ہے؟ یہ موسم کی اگی ہوئی گھاس ہے، موسم کے نکلے ہوئے جو ہے یہ جانور ہیں، جو وہی پھر پیدا ہوتے ہیں، وہی پھڑ پھڑا کے دم توڑ دیتے ہیں. اس لیے کہ ان کے یہاں سواب کا قدم نہیں ہے. ہادیوں کا رشتہ یہی ہے سیدان گرامی، ہدایت کا سلسلہ یہی ہے. آپ کو جو ہادیوں کے درمیان میں ان کے قول میں جو تسلسل نظر آتا ہے، جو ہم آہنگی نظر آتی ہے، ارے یہ تو ہم سن چکے ہیں، یہ تو ہم سن چکے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کا پیغام ہر ایک کا الگ الگ نہیں ہوتا. ہدایت کا پیام ایک ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کی زبان سے سنا جائے، چاہے وہ کسی کی زبان سے سنا جائے، پیام ہدایت ایک ہوتا ہے، پیغام ہدایت ایک ہوتا ہے، آواز حق ایک ہوتی ہے. حق میں کثرت نہیں برکت پائی جاتی ہے، باطل میں کثرت پائی جاتی ہے، اور اس باطل کی کثرت کیونکہ برکت پر ہی لوٹتی ہے، لہذا اس کا کوئی اپنا وجود نہیں ہوتا. تو عزیزان گرامی، بس کربلا اسی تسلسل اور اسی استمرار حرکت عربیہ کرنا، جس کو اللہ باقی رکھنا چاہتا ہے. اور کیا کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام؟ میرا مقصد کیا ہے؟ اولاد بچانا مقصد ہے؟ اپنے وجود کی حفاظت مقصد ہے کہ میں بچ جاؤں؟ امام حسین کا ہدف مدینہ کیوں چھوڑ رہا امام حسین؟ اس وجہ سے کہ مدینہ میں رہوں گا تو سب قلم کر دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ مدینہ میں رہوں گا تو میرا گلا کاٹ دیا جائے گا. اس لیے امام حسین نے اپنی جان بچانے کے لیے نعوذ باللہ مدینہ چھوڑا ہے. حسین اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے اولاد کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے انہوں نے مدینہ چھوڑا ہے. اس بات کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اس بات کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ محمد حنفیہ نے کہا، میں آپ کا بھائی ضرور ہوں لیکن میں نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا، ایسا اقدام کرتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا. جو اقدام آپ کر رہے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ اگر جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ کے تو تنہا چلے جائیے. کیا ہوا جس وقت ولید نے پہلوا بھیجا کہ حاکم شام کا خط وصول ہوا ہے، جس میں مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اعلان میں مرگ کرنے سے پہلے یہ اعلان کر دوں کہ جن لوگوں سے بیعت کا مطالبہ ہے ان سے پہلے بیعت لے لیا جائے. تو انہیں جب بلایا گیا تو خاص چند نام کا ذکر اس خط میں موجود تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ خذ بالحسین و عبداللہ ابن عمر و عبداللہ ابن زبیر بالبیعہ، کہ حسین ابن علی سے عبداللہ ابن عمر سے اور عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لی جائے. عبداللہ ابن عمر نے کیا کیا, مدینے کے باہر ایک خیمہ نصب کر دیا, وہاں بیٹھ کر عبادت کرنے لگا تاکہ اپنی جان کی حفاظت ہو سکے اور اس بات کی اطلاع دی جا سکے کہ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت تو نہیں کرنا چاہتا لیکن تمہاری راہ میں رکاوٹ بھی نہیں بننا چاہتا, تمہارے راستے میں کانٹا بھی نہیں بننا چاہتا. میں اپنی جگہ اپنی عبادت میں مشغول ہوں, میں اپنی جگہ پر اپنے خالق کی عبادت میں مصروف ہوں, میں تمہارے لیے کوئی نقصان کا باعث بننے والا نہیں ہوں اس لیے کہ مجھے اپنی جان پیاری ہے. میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے میں نے مدینہ چھوڑ کر مدینے کے باہر خیمہ نصب کر دیا ہے. عبداللہ ابن زبیر کو اپنی جان کی جان پیاری تھی, اپنی جان کی حفاظت کے لیے انہوں نے کہا کہ بہترین پناہ گاہ اللہ کا گھر ہے, میں جاؤں گا اللہ کے گھر میں بیٹھ جاؤں گا اور اپنی جان بچانے جاؤں گا, اس لیے کہ کیا کوئی مسلمان خانہ کعبہ کے اندر آ کر بھی قتل کر سکتا ہے. لیکن عبداللہ ابن زبیر کو اس بات کا پتا نہیں تھا کہ جب وقت آتا ہے تو پھر کوئی چیز حفاظت نہیں کر سکتی. خانہ کعبہ کی دیواریں بھی عبداللہ ابن زبیر کی جان کی حفاظت نہ کر سکے. یہ سب داستانی اپنی جگہ پر ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی بچ بھی جاتا, لیکن امام حسین کو اپنی جان عزیز نہیں تھی. اچھا, اپنی جان اگر عزیز نہیں تھی تو کم سے کم اپنی اولاد کی جانیں تو عزیز ہوتی. اگر اولاد کی جانیں عزیز نہ تھی تو پھر پردہ دار بیویوں کی ان کی حفاظت تو ضروری تھی, لیکن امام حسین نے حجرے میں بیٹھنے والی عزت دار بیویوں سے کہا, عزت اسلام خطرے میں ہے, حرمت الہی خطرے میں ہے, ناموس الہی خطرے میں ہے, پیام الہی خطرے میں ہے, شریعت پامال ہونے جا رہی ہے, دین نبی پامال ہونے جا رہا ہے, سنت رسول پامال ہو رہی ہے. جس سنت کی حفاظت میں نبی پتھر کھائے, جس کی حفاظت میں نبی تاہیانے کھائے, جس کے لیے رسول کانٹوں سے گزرے, جس دین کو بچانے کے لیے مصطفیٰ نالانے کتنی راتیں بھوکے رہے, کتنی راتیں پیاستے رہے, اور فاطمہ زہرا جس دین کی حفاظت کے لیے پسلیوں کا زخم چھپا رہے, آج وہ دین خطرے میں ہے. یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی جب مدینہ اور رخصت ہوتے ہیں تو پہلے نبی رسول اللہ کے مزار پہ جا کے کہتے ہیں, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, دین مصطفیٰ کی جو ذمہ داری آپ نے میرے کاندھوں پہ ڈالی تھی, اب یہ ذمہ داری اتنی سنگین ہوتی جا رہی ہے کہ اب مجھ سے امتحان بڑا سخت ہو چکا ہے, اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی ہے. ارے 50 سال کے عرصے میں اتنا بڑا انقلاب آ گیا کہ رسول اکرم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے, فرزند رسول اب مدینہ چھوڑ کے مکے کی طرف جا رہے ہیں, مدینہ چھوڑ رہے ہیں حسین مدینہ چھوڑے, نہیں معلوم کہاں جانے والے ہیں. ایسا نہیں تھا کہ امام حسین نے اس طرح مدینہ چھوڑتے وقت یہ بتا کے گئے ہوں کہ اے محمد حنفیہ میں مدینے سے کربلا جا رہا ہوں, نہیں معلوم تقدیر کہاں لے جانے والی ہے, اب تو میں مکے کی طرف جا رہا ہوں. مکے میں جا کے حسین بیٹھ گئے, لیکن حسین ابن علی انتظار میں تھے کہ کب آئے گا وقت امر بالمعروف, کب آئے گا وقت پیام الہی کا, کب آئے گا وقت امتحان الہی کا, کہ جب حسین مکے کی سرزمین بھی چھوڑ دے اللہ کے لیے. ایک ہجرت نہیں, دوسری ہجرت بھی حسین نے گوارا کی. پہلی ہجرت مدینے سے مکے کی جنس کی تھی, وہ 27 ماہ رجب تھی, لیکن جو ہجرت امام حسین نے کوفے کی جانب اور کربلا کے جنس کی ہے وہ 8 ذی الحجہ کا دن تھا, جب حسین مکے کی سرزمین چھوڑ رہے تھے. 8 ذی الحجہ یوم تروی, جس دن حاجی مکہ چھوڑتے ہیں, ہر حاجی پر واجب ہے کہ وہ مکے کی سرزمین کو، آٹھ ذی‌الحجہ کو مکے کی سرزمین چھوڑ دے، منا کی طرف چلا جائے یا عرفات کی طرف چلا جائے۔ مکے کی سرزمین چھوڑ کے حاجی منا کی سمت جا رہے تھے، لیکن فرزند رسول حج کو عمرے سے بدل کر حج لے وہ حج کرنے جا رہے تھے، اور یہ سارے کعبہ کو بچانے کے لیے فرزند فاطمہ کربلا کی سمت جانے لگے، کربلا کی سمت جانے لگے۔ حسین تنہا نہیں تھے، حسین کے ساتھ گوشت کے بچے بھی تھے، حسین کے ساتھ بیویاں بھی تھیں، یہ سب کاروان لے کے حسین جا رہے تھے۔ مقصد انبیاء امام حسین کے دوش پر تھا، حسین نہیں جا رہے تھے، ہدف انبیاء حرکت کر رہا تھا، مقصد انبیاء حرکت میں تھا، اور حسین مقصد انبیاء اور سنت نبی اور سیرت رسول شریعت دین ایمان اس کی حفاظت، اور یہ اسی سے ملت کی حیات ہے، اسی سے امت کی حیات ہے۔ امت کو اگر زندہ رکھنا ہے تو اس کے لیے اجتماعی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ حسین ابن علی نے اس اجتماعی قربانی کے ذریعے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انبیاء کے ہدف کو محفوظ کر دیا۔ سرزمین کربلا پر حسین پہنچے، لیکن عزیزان گرامی حسین گئے کربلا، واپس مدینہ نہیں آئے۔ گئے حسین کربلا لیکن واپس مدینہ نہیں آئے، مکہ چھوٹا تو واپس مکہ نہیں آئے، بلکہ لٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے۔ جس وقت حسین ابن علی کا قافلہ واپس مدینہ حسین کو چھوڑ کر واپس آیا ہوگا، تو کیا زینب و ام کلثوم کو منظر یاد نہیں آیا ہوگا کہ جب ہم چلے تھے تو کیا رونقیں تھی، جب ہم چلے تھے تو ان کو کدالے سجے ہوئے تھے، بیویوں کو ہماریوں میں سمر کیا جا رہا تھا، ایک وہ دور تھا۔ اور پھر وہ زمانہ بھی یاد آیا ہوگا کہ جب قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف جا رہا تھا اور کوفے سے شام کی طرف جا رہا تھا، وہ سارے منظر نگاہوں میں تھے۔ جب مدینے سے چلے تھے تو کیا خصوصیتیں تھی، اور جب مدینہ واپس لوٹ کے کاروان آیا تو کیا خصوصیتیں تھی، خصوصیتیں تھی کہ جن کی گولیاں آباد تھی اب وہ گولیاں خالی ہو چکی، جن کے سروں پہ وارثوں کا سایہ تھا اب وہ وارث نہ رہے۔ قافلہ بغیر حسین کے مدینے میں داخل ہوا، جس قافلے کے نگہبان عباس تھے، علی اکبر تھے، نہ پاس پاس ہے نہ علی اکبر ہے، بلکہ قافلہ بغیر جوانان بنی ہاشم کے داخل ہوا۔ وصایا علم الذین